الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے قابل احترام بزرگوں، آپ کی خدمت میں حیات المسلمین کی رو نمبر 24 کا بیان چل رہا ہے، اور اس میں حضرت نے چوتھے نمبر پر حسن معاشرت کو ذکر فرمایا ہے، اور اس کتاب میں بھی حضرت نے اس کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور تفصیل سے حضرت نے اپنی مشہور کتاب آداب المعاشرت میں ذکر کیا ہے، اور اپنے دیگر مواعظ میں بھی حضرت نے اس کی طرف بہت ہی متوجہ فرمایا ہے، اور اس لیے بھی متوجہ فرمایا ہے کہ عام طور پر عام مسلمان جو دیندار کہلاتے ہیں وہ عقائد کو بھی دین سمجھتے ہیں، عقائد کو بھی دین سمجھتے ہیں، عبادات کو بھی دین سمجھتے ہیں، اور اس کا خیال کرتے ہیں، اور معاملات کو بھی کسی حد تک درست سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ معاملات آدمی کے صحیح ہونے چاہیے، اور اخلاق کی طرف بھی علماء اور بزرگان دین اور دیندار لوگ کچھ نہ کچھ توجہ کر لیتے ہیں، لیکن عام طور پر عام مسلمانوں کو اگر توجہ نہیں ہے تو معاشرت کے صحیح کرنے کی طرف نہیں ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے، اور ہمارے دین کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جو سراسر غلط اور محض جہالت ہے. وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جس طرح عقائد کا ذکر ہے، نماز عبادتوں کا ذکر ہے، معاملات کی دوستی کا ذکر ہے، اچھے برے اخلاق کا ذکر ہے، معاشرت کا بھی ذکر ہے. خود حضرت نے بھی یہاں پر قرآن کریم کی دو آیات بطور نمونے کے ذکر فرمائی ہیں، جس میں احکام معاشرت کا ذکر ہے جو انشاءاللہ ان قریب آپ کے سامنے آئے گا. لہذا اس وقت تک کوئی مسلمان کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جو لوگ اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں اور فکر رکھتے ہیں، اور کسی نہ کسی متبع سنت متبع شریعت اللہ والے سے انہوں نے اپنا اصلاح تعلق قائم کر رکھا ہے، اور بعض ان میں سے باقاعدہ کسی سے بیعت بھی ہیں، ان کے لیے تو بے حد ضروری ہے کہ وہ ضرور اپنی معاشرت درست کرے. ایک تو اس وجہ سے کہ یہ بھی ہمارے دین کا ایک مستقل شعبہ ہے, دین کا ایک مستقل حصہ ہے. جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا, قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے اور احادیث طیبہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے, اور علماء نے بہت تفصیل سے اس کے اوپر کلام فرمایا ہے. تو یہ دین ہے, جب دین ہے تو جیسے نماز روزہ ضروری ہے, معاشرت کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے. اور اس وجہ سے بھی کہ معاشرت کے اچھے ہونے کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے, اور حقوق کی دو قسمیں سب کو معلوم ہیں کہ حقوق کی دو قسمیں ہیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد. جب تک کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ٹھیک ٹھیک ادا نہ کرے گا اور بندوں کے حقوق بھی صحیح صحیح ادا نہ کرے گا, اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرے, کوتاہی ہو جائے تو معافی تلافی کرے, اور اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے, کوتاہی ہو جائے تو اس کی بھی تلافی کرے. لہذا اگر کوئی آدمی صرف عبادت پر زور دے اور معاشرت اپنی خراب رکھے, سوئے معاشرت کے اندر وہ مبتلا ہو, تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا یہ رضا اور خوشنودی اس کو پوری طرح حاصل نہیں ہو سکتی. اور اپنی معاشرت کی خرابی سے جن لوگوں کو ستایا ہے, جن لوگوں کے حقوق تلف کیے ہیں, جن کے حقوق غصب کیے ہیں, جن پر ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, جب تک کہ اس بندے سے معافی نہیں مانگیں گے, اور اگر اسے کوئی حق لیا ہے تو جب تک حق نہیں ادا کریں گے توبہ بھی مکمل نہیں ہو سکتی. اور جب توبہ مکمل نہیں ہو سکتی تو توبہ قبول ہونا بھی دشوار ہے. اسی وجہ سے میں نے اس کو ذرا وضاحت سے بیان کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے, تاکہ ہم سب کے ذہنوں میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے کہ اگر ہم واقعی اپنی اصلاح چاہتے ہیں اور واقعی ہم اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور ہم واقعی انسان بننا چاہتے ہیں, وہ ضروری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں اور دیکھیں کہ ہم سے کہاں کہاں معاشرت کے آداب کی خلاف ورزی ہوتی ہے, اور کہاں کہاں ہم دوسروں کی حق تلفیاں کرتے ہیں, دوسروں کے ساتھ بدسلوکی اور زیادتی کرتے ہیں. اس کو ہم دیکھیں. معاشرت تو ایسی چیز ہے کہ صبح شام تک روز مرہ ہم سے یہ وابستہ ہے, ہم اس سے وابستہ ہیں. یعنی رات میں بھی ہم معاشرت کے ساتھ ہیں, دن میں بھی ہم معاشرت کے ساتھ ہیں. ایسا جیسے مچھلی اور پانی, کہ پانی مچھلی کے ساتھ ہے, مچھلی پانی کے ساتھ ہے, ورنہ تو مچھلی مر جائے گی. ایسے ہم معاشرت سے جدا نہیں, معاشرت ہم سے جدا نہیں. معاملات بھی آدمی کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا, نماز بھی کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا, لیکن معاشرت تو ہمارے ساتھ لازم ہے. جب یہ اتنی اہم اور ضروری ہے تو پھر اس کو صحیح کرنا کتنا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. چنانچہ گزشتہ منگل کو آخر میں میں نے کچھ اجتماعی نوعیت کے آداب معاشرت بیان کیے تھے, لیکن چونکہ بہت تنگ تھا اس لیے اجمالاً وہ میں نے بیان کیے تھے. اور چونکہ ان کا ہمارے روزمرہ کی زندگی سے تعلق ہے, اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذرا وضاحت سے ان کو بیان کیا جائے, تاکہ فوری طور پر ہم ان کا خیال رکھیں. ان کا تعلق اجتماعی نوعیت کا ہے، اجتماعی نوعیت سے ہے، یعنی جہاں ایک آدمی کا دوسرے آدمی سے تعلق نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ افراد سے اس کا تعلق ہوتا ہے اور وہ کسی ایک کی ملکیت میں بھی نہیں ہے، انفرادی ملکیت کے احکام اور آداب الگ ہوتے ہیں، اجتماعی اور قومی ملکیت کے احکام اور آداب الگ ہوتے ہیں، یہ قومی نوعیت کے ہیں، اجتماعی نوعیت کے ہیں، رفاہی نوعیت کے ہیں، وہاں بھی ہمارے لیے معاشرت کے آداب اور احکام ہیں، لیکن ان پر بعض مرتبہ عمل نہیں کیا جاتا تو دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، جس میں سے ایک ہماری مسجد بھی ہے کہ جہاں بھی مسجدیں ہیں وہ عام طور پر شرعی مسجد ہوتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہوتی ہیں، کوئی بندہ ان کا مالک نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کو اس کے اندر استفادہ کرنے کا حق ہے، ہر آدمی مسجد میں آ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، ہر آدمی مسجد میں آ کر کے تلاوت کر سکتا ہے، اعتکاف کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، سب کو اس میں آنے کا حق ہے، لہذا جو لوگ بھی مسجد میں آئیں اور مسجد میں نماز کے لیے جائیں تو ان کو ضروری ہے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کے کسی طرز عمل سے کسی دوسرے نمازی کو تکلیف نہ ہو، تکلیف پہنچنے کی چند صورتیں ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، انہیں ہم سمجھیں اور بلا تاخیر آج ہی سے ان سے بچنے کا اہتمام شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ ایک ادب یہ ہے کہ آدمی جب مسجد میں آئے تو کسی ایسی جگہ نیت نہ باندھے جہاں سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو، کیونکہ اگر کوئی کسی نمازی کے سامنے سے گزرے تو گزرنے والا گنہگار ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ آدمی کو نمازی کے سامنے سے گزرنا پڑ جاتا ہے، ایمرجنسی ہے یا کوئی اور تکلیف ہے یا کوئی اور پریشانی ہے، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، گزرے تو مشکل نہ گزرے تو مشکل، تو اس کا کتنا سیدھا سادہ آسان سا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیشہ مسجد میں اگر نماز پڑھو، اور یہ حکم گھر میں بھی ہے اور گھر کے علاوہ بھی ہے، کہ جہاں بھی نیت باندھو پہلے یہ دیکھو کہ تمہارے سامنے سترا ہے یا نہیں، تو کتنی آسان سی بات ہے کہ جہاں بھی نیت باندھو، چاہے گھر میں نیت باندھو چاہے مسجد میں نیت باندھو، پہلے یہ دیکھ لو کہ تمہارے سامنے سترا ہے یا نہیں، اور نہیں تو سترا تلاش کر لو، سترے کا مطلب یہ کوئی نہ کوئی آڑ ہمارے سامنے ہونی چاہیے تاکہ کسی گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو، اب ہر مسجد میں سترے اور آڑ بہت ہوتی ہیں، ہماری مسجد میں تو ماشاءاللہ آپ حال میں دیکھتے ہیں کتنے سارے سترے ہیں، اسٹیل کے سترے الگ ہیں اور قرآن شریف کے ریگ الگ ہیں، وہ سترا بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس میں قرآن شریف بھی رکھے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور وہیں سے لے کر قرآن شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو سترے ہیں ہم مسجد میں قرآن شریف کے ریگ ہیں، ان کے دائیں بائیں جو پلاسٹک کی تپائی رکھی ہوئی ہے وہ سترا نہیں ہے، کیونکہ جو سترے کی حد ہے یہ اس سے کم ہے، سترا کم از کم 1.5 فٹ اونچا ہونا چاہیے اور کم از کم ایک انگلی کے برابر موٹا ہونا چاہیے، تو یہ تو 1.5 فٹ سے کم کم ہے، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی سترا بن سکتا ہے، لہٰذا اسی کے پیچھے نیت باندھے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بہرحال یہ سترے ہمارے یہاں الحمدللہ موجود ہیں، جب بھی نماز پڑھنے لگے تو آدمی دیکھ لے میرے سامنے سترا ہے یا نہیں. یہ انفرادی نماز کی بات ہو رہی ہے, جماعت کی بات نہیں ہو رہی ہے. جماعت میں تو جہاں بھی جگہ ملے آدمی کھڑا ہو جائے. ہاں جماعت میں نہ ہو تو پھر نیت باندھنے سے پہلے کوئی نہ کوئی آڑ دیکھ لینی چاہیے اور آڑ کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. جیسے ہر مسجد میں ستون بھی ہوتے ہیں تو ہر ستون آدمی کے لیے سترا بن سکتا ہے. ایسے ہر مسجد میں دروازے بھی ہوتے ہیں تو اگر وہ دروازہ بند ہو تو اس کے پیچھے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر دروازہ کھلا ہوا ہے تو پھر دروازے کے سامنے نیت نہیں باندھنی چاہیے. اس لیے کہ جو بھی اندر سے دروازے سے نکلے گا یا دروازے کے سامنے سے گزرے گا اسے تکلیف ہوگی. اب گزرے گا تو تکلیف, نہ گزرے اور انتظار کرے تو تکلیف, تکلیف پہنچانا ہوگی دوسرے, اس سے بچنا چاہیے. دیوار کے پیچھے, آڑ کے پیچھے یا کوئی اور سترا موجود ہو تو وہاں نیت باندھنی چاہیے. آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ میدان صحن میں نیت باندھ لیتے ہیں. تو صحن میں نیت باندھنے سے بڑی مسجد میں تو مسئلہ آسان ہے کہ وہاں تو جس صف میں وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ اور اس کے علاوہ ایک اور صف چھوڑ کر آدمی گزر سکتا ہے, گنہگار نہیں ہوگا. اس سے کم میں اگر گزرے گا تو گنہگار ہوگا. لیکن سب مسجدیں تو بڑی نہیں ہوتی, چھوٹی مسجد میں کہیں سے بھی آگے سے نہیں گزر سکتا. تو اگر کسی نے دو چار سب پیچھے بغیر آڑ کے نیت باندھ لی تب اس کے آگے سے چھوٹی مسجد میں کوئی بھی نہیں گزر سکتا, جو بھی گزرے گا گنہگار ہوگا. لہذا چھوٹی مسجد میں جو بھی نماز پڑھے اس کو چاہیے کہ کسی دیوار کے پیچھے نیت باندھے یا کسی پلر کے پیچھے نیت باندھے. اپنے گھر میں بھی اگر نیت باندھے تو پہلے اپنے سامنے کوئی آڑ رکھ لے, جیسے کرسی رکھ لے جو کم از کم ڈیڑھ فٹ اونچی ہو, یا میز رکھ لے جو ڈیڑھ فٹ اونچی ہو, یا کوئی اور چیز رکھ لے, یا دیوار کے پیچھے نیت باندھ لے کہ اس کے اور دیوار کے درمیان میں کچھ اور نہ ہو. تو آدمی فکر کے ساتھ جہاں بھی نیت باندھے آدمی اس بات کو دیکھ سکتا ہے. بغیر کسی آڑ کے ویسے ہی بعض لوگ غفلت میں بس جہاں موقع ملا نیت باندھے کھڑے ہو جاتے ہیں, جس کے نتیجے میں یہ ہے کہ گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح پہلی صف کی بڑی فضیلت ہے جس میں کوئی شک نہیں. لیکن جیسے میں نے گزشتہ منگل عرض کیا تھا کہ مسجد کا معاملہ ایسا ہے کہ جو پہلے آئے وہ پہلے پائے, یہ ہے طریقہ. جو پہلے آئے گا وہ پہلے صف میں بیٹھ جائے گا تو بس اس کا وہاں پر حق ہوگی. اب دوسرے کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو زبردستی وہاں سے اٹھا کر خود اس کی جگہ بیٹھے. بعض جگہ یہ گڑبڑ ہوتی ہے کہ بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلی صف میں کسی خاص جگہ میں بیٹھنے کے عادی ہوتے ہیں, تو عموماً تو پہلے سے آ کر وہاں بیٹھتے ہیں. تو پہلے سے آ کر بیٹھنے میں تو کوئی حرج نہیں بھائی, جو پہلے آئے وہ پہلے پا. لیکن بعض لوگوں نے دیر ہو جاتی تو پھر وہ دوسرا آدمی بیٹھ گیا تو پھر وہ آ کر کے اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں تو میرا حق ہے کیونکہ میں تو روزانہ یہاں بیٹھتا ہوں, آج اگر مجھے دیر ہو گئی تو کیا ہوگا, اس کو حق نہیں ہے یہاں پہ بیٹھنے کا. یہ غلط ہے. جو ہمیشہ ایک جگہ آ کے بیٹھتا ہے تو جس دن نہیں بیٹھا ہے تو اس دن اس کا وہاں حق نہیں ہے بیٹھنے کا, کیونکہ دوسرا پہلے آ کر بیٹھ گیا ہے اور دوسرے کو وہاں سے اٹھانے کا اسے حق نہیں ہے. پھر جہاں جگہ وہاں بیٹھ جائے. ایسی بات جو صف اول کے شوقین ہوتے ہیں, یہ شوق تو اچھا شوق ہے لیکن اس کے لیے قربانی دینے کی ضرورت ہے. قربانی یہ ہے کہ بہت پہلے آؤ. اگر اذان کے بعد جانے سے بھی پہلی صف نہیں ملتی ہے تو اذان سے پہلے جاؤ, اور اذان سے تھوڑی دیر پہلے بھی جگہ نہیں ملتی ہے تو اذان سے آدھا گھنٹے پہلے جاؤ. ارے بھائی حرم شریف میں چاہے وہ مسجد نبوی ہو چاہے مسجد الحرام ہو, کیونکہ سارے دنیا سے مسلمان وہاں جمعہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو وہاں بعض مرتبہ اذان سے ایک گھنٹہ پہلے مسجد میں جانا پڑتا ہے, ایک گھنٹہ پہلے, تب آدمی کو مسجد کے اندر جگہ ملتی ہے, ورنہ گیٹ بند. اتنے نمازی ہوتے ہیں کہ ایک دم اندر سے مسجد پر ہو جاتی ہے, اب جو بعد میں آتا ہے وہ مسجد سے باہر بیٹھتا ہے. ظاہر ہے کہ مسجد سے باہر نماز تو ہو جاتی ہے, لیکن آدمی کا دل تو نہیں چاہتا کہ میں پاکستان سے, ہندوستان سے, برما سے, بنگلہ دیش سے, افغانستان سے حرمین شریف جائے اور پھر باہر بیٹھے. آدمی کو یہ جی چاہتا ہے کہ میں اندر ہی جاؤں, تو اندر جانے کے لیے بھی قربانی دینی پڑے گی, ایک گھنٹہ پہلے جاؤ, پھر وہاں نکلنا بھی آسان نہیں ہوتا. نماز سے فارغ ہونے کے بعد نکلنے والوں کو اتنا رش ہوتا ہے جس رمضان شریف میں یا حج کے موقع پر کہ ایک گھنٹہ اور اندر بیٹھنا پڑتا ہے, تو کوئی حرج نہیں اندر بیٹھے رہو, اللہ اللہ کرتے رہو, اور کس کام کے لیے وہاں گئے ہو, دعائیں مانگتے رہو, تلاوت کرتے رہو, تسبیح پڑھتے رہو, اور صلاۃ التسبیح پڑھتے رہو, ذکر کرتے رہو. جب ایک گھنٹہ گزر جائے اب نکلو گے تو آرام سے اپنے گھر چلے جاؤ گے, ورنہ تم سارے راستے اتنا رش ہوتا ہے کہ آدمی کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. میں ایسے یہاں پر بھی سمجھ گئی کہ اگر کسی مسجد میں پہلے سب میں آنے والے اتنے شوقین ہیں کہ اذان کے فوراً بعد بھی پہلی سب میں جگہ نہیں ملتی ہے, یہ اذان کے تھوڑی دیر پہلے بھی نہیں ملتی, تو اور آدھا گھنٹہ پہلے آ جاؤ, آدھا گھنٹہ پہلے آؤ گے تو پھر دل چاہے اپنی پسند کی جگہ بیٹھ جاؤ, دائیں طرف بیٹھ جاؤ, بائیں طرف بیٹھ جاؤ, امام کے قریب بیٹھ جاؤ, دور بیٹھ جاؤ, جہاں بیٹھو جگہ ہی جگہ, کیونکہ اس سے پہلے تو زیادہ آنے والے نہیں ہیں یہاں پر اور دوسری مسجدوں میں. کوئی پہلے صف کا شوق ہے تو بھائی پہلے آؤ, بیٹھ جاؤ پہلے آ کر کے پہلی صف میں اللہ اللہ کرو, عبادت کرو. اب آؤ بھی دیر سے اور بیٹھو بھی پہلی صف میں تو یہ تو بدتمیزی ہے, بدتہذیبی ہے, یہ دوسرے کو ستانا ہے. اس میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بعض لوگ تو پیچھے سے آتے ہیں, وہ لوگوں کے کندھے پھلانگتے 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 پہلی صف میں جا کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ بھی گنہگار ہوتے ہیں, کیونکہ جن دو کندھوں سے یہ پھلانگ کر آگے جا رہا ہے سب کو تکلیف دے رہا ہے, اور سب کو اس کے اس طرح بے ڈھنگے طریقے سے آنے سے اذیت و تکلیف ہوتی ہے. ہاں درمیان میں راستہ ہو تو وہ ٹھیک ہے, وہاں سے گزر کے آگے جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور بعض لوگ آگے سے آتے ہیں اور ان کو معلوم بھی ہے کہ پہلی صف میں کہیں جگہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ آتے ہیں اور پھر وہ دور سے اشارہ سے کرتے رہتے ہیں, تو وہ بیچارے جو پہلے سے نماز میں پہلی صف میں آ کر بیٹھے ہوئے وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ جگہ ہے نہیں, جگہ میں تنگی ہے, سب آ کر کے مل مل کے بیٹھ گئے, تو جب آتے ہیں تو پھر بادل ناخواستہ اس وجہ سے بھی کہ وہ بڑے عمر کے ہیں یا اپنے کوئی استاد ہیں, تو استاد کے لیے تو بھائی ایثار کرنا جائز, اور کوئی استاد ہے کوئی عالم ہے وہ آ گیا ہے تو کوئی اس کو ایثار کرے تو بلا شبہ یہ ایثار مجھے بھی ثواب ہے, لیکن تکلیف تو ہوتی ہے اس سے. اس لیے ایثار جب ہے جب خوشی سے کوئی ایسا کرے, اور اگر بادل ناخواستہ کوئی ایسا کرے تو آنے والا گنہ گار ہے. لیکن وہ آ جاتے ہیں پھر وہ بیچارے مجبوراً دائیں بائیں ہو کر کے وہ ان کو جگہ فراہم کرتے ہیں اور وہ بیچ میں گھس جاتے ہیں. یہ ہے جو بعض مسجدوں کے اندر آپ کو یہ سوچ, یہ انہیں لوگوں کی جو پہلی صف کے شوقین ہیں, جبکہ حدیث میں یہ ہے, دیکھو حدیث شریف سناتا ہوں, اگر کوئی آدمی پہلی صف میں شامل ہونے کی نیت سے مسجد میں آئے اور دیکھا کہ پہلی صف پور ہو گئی ہے, وہاں اب جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی, نیت اس کی یہ تھی کہ میں پہلی صف میں جا کر کے انشاءاللہ نماز پڑھوں گا, آیا بھی اپنے حساب سے ذرا جلدی لیکن اتفاق سے پہلی صف جو ہے وہ پور ہو چکی ہے, اور وہ دوسری صف میں بیٹھ گیا, تو حدیث میں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ پہلی صف کا دگنا ثواب عطا فرمائے، پہلی صف کا دگنا ثواب ملے گا، پہلی صف والے کو 11 ثواب ملے گا اور اس پیچھے بیٹھنے والے کو دگنا ثواب ملے گا، کیوں؟ یہ دوسروں کی تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، نیت سے اس کو پہلی صف کا بھی ثواب ملا اور جو آگے بیٹھنے والے ہیں چونکہ وہاں جگہ نہیں ہے لہذا یہ پیچھے بیٹھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور ثواب عطا فرمائیں گے، تو صف اول کا دگنا ثواب اس کو ملے گا. ہم نے تو ثواب ہی سے غرض ہے بھائی، لہذا آگے لوگوں کو گھس کر ان کو ستانا نہیں چاہیے اور گھس کر کے ان کے بیچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے، آرام سے بلا تکلف پیچھے بیٹھ جاؤ. ادب ہی ہے، ادب بتا دیتا ہوں میں، یہ آداب المعاشرت میں سے یہ ایک ادب ہے کہ جب کہیں بہت سے لوگ بیٹھے ہوں جیسے یہاں بیٹھے ہوئے، یہ نماز سے پہلے لوگ جماعت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر وہاں درمیان میں جگہ ہو تب تو آدمی کو وہاں جا کے بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ اس میں نہ کسی کو ستانا ہے نہ کسی کو تکلیف دینا ہے. لیکن اگر آگے جگہ نہیں ہے تو پھر جہاں جگہ ملے بس وہاں بیٹھ جانا چاہیے، چاہے بالکل پیچھے ہی ہو، جی تو چاہ رہا ہے کہ ہم آگے بیٹھیں. اور جو وائز ہے اور جو بیان کرنے والا ہے ہم اس کے پاس جا کے بیٹھے، اس کو دیکھیں، اس کی بات سنیں، یہ تو چاہ رہا ہے، لیکن اس کے لیے کندھے بنانے پڑیں گے، دوسروں کو تکلیف دینی پڑے گی. جب کہیں جا کر آگے بیٹھیں گے ہو سکتا ہے اگر جگہ ملے ملے نہ ملے، تو اس میں ادب یہ ہے کہ مجلس میں آ کر کے جہاں جگہ ملے بس وہیں بیٹھ جاؤ. ایسی جب صفیں بالکل بنی ہوئی ہوں اور لوگ مل مل کر بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر کسی کے کندھے پھلانگ کر کے آگے جانا یا ان کے بیچ میں گھسنا یہ جائز نہیں ہے. کیا کرے، بس جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ. پھر جب جماعت کھڑی ہو تو جب جماعت کھڑی ہوگی تو پھر خود بخود تھوڑی بہت جگہ نکلتی ہے، تو تھوڑی بہت جگہ نکلے تو پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں آرام سے، نہ ملے تو آپ جہاں ہیں وہیں کھڑے رہے. کیسی پیاری تعلیم ہے، نہ خود کو تکلیف دو نہ دوسروں کو تکلیف دو. تو اجتماعی جگہوں میں ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں جگہ ملے آدمی وہاں بیٹھ جائے، جہاں کوئی پہلے سے بیٹھا ہوا اس کو اٹھا کر کے اسی جگہ پہ نہ بیٹھے. اور اگر کوئی پہلے سے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اٹھ کر گیا ہے تو بعد وہ جھٹ سے اسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں. خاص طور سے کوئی خصوصی اجتماع ہو تو آگے بڑھنے کے جذبے میں جیسے کو اٹھا فوراً دوسرا وہاں بیٹھ جائے گا تاکہ میں آگے ہو جاؤں. تو اس میں بھی تفصیلیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو آدمی اپنی جگہ سے اٹھ کر گیا ہے، چاہے وہ مجلس ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ واز ہو، چاہے وہ تقریر ہو، چاہے وہ ایئرپورٹ ہو، چاہے وہ اسٹیشن ہو، چاہے وہ بس اسٹاپ ہو یا اسپتال ہو، وہ کہیں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ اٹھ کے چل دیا ہے، تو یہ دیکھو کہ وہ آثار و قرائن سے اندازہ لگاؤ کہ واپس آئے گا یا نہیں. اگر اندازہ یہ کہ واپس نہیں آئے گا، یہ مستقل جگہ چھوڑ کے جا رہا ہے، جیسے نمازی نماز پڑھ پڑھ کے جا رہے ہیں تو آپ کوئی واپس آتا ہے؟ نہیں آتا. ایسے اسپتالوں میں جب اس کا نمبر آ گیا ڈاکٹر کو دکھانے کا تو وہ کمرے میں چلا گیا، اب تو ظاہر اندازہ ہے کہ وہ دوبارہ یہاں آ کر کے نہیں بیٹھے گا. ایسے اسٹیشن پر بھی ہوتا ہے، ایسے ایئرپورٹ پر بھی ہوتا ہے کہ ابھی بورڈنگ کارڈ مل گیا، اب جناب اعلان ہو گیا جہاز کے اندر تشریف لے آئے، تو اب کون بیٹھے گا وہاں پر؟ بیٹھے گا تو جہاز میں، نہیں بیٹھے گا تو گھر کیسے جائے گا؟ تو جب آثار و قرائن سے پتہ چل جائے کہ بھائی یہ تو چھوڑ کے ہی جا رہا ہے تو پھر آپ بھی بیٹھ سکتے ہو، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اندازہ یہ کہ نہیں ابھی عارضی طور پر اٹھا ہے کسی کام کے لیے، جیسے اسے کھانسی آ رہی تھی وہ تھوکنے کے لیے گیا، یا وہ وضو ٹوٹ گیا ہے مسجد میں تو وضو کرنے کے لیے گیا، تو جانے والے کو تو چاہیے کہ وہ اپنی کوئی نہ کوئی نشانی رکھ کر کے جائے، اور اگر کوئی نشانی اس کے پاس نہ ہو تو برابر والے سے کہہ دے کہ بھائی میں ابھی ابھی آ رہا ہوں، اس کو جانا چاہیے تاکہ دوسرا اسی جگہ پہ نہ بیٹھ جائے. لیکن بہرحال جس کے جانے میں اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ دوبارہ واپس آئے گا تو ابھی اس جگہ آپ کو بیٹھنے کا حق نہیں ہے، اور آپ کو اس کی جگہ بیٹھنا درست نہیں ہے. یہاں پر اسی شخص کو بیٹھنے کا حق ہے جو عارضی طور پر یہاں سے اٹھ کر گیا ہے. یہ ہے دوبارہ اور ایسے ایک اور اسی سے ملتا جلتا معاملہ ہے کہ جب کسی مسجد میں کوئی جلسہ ہوتا ہے یا کوئی بڑے عالم تشریف لا رہے ہوتے ہیں یا کوئی بڑے بزرگ تشریف لا رہے ہوتے ہیں ان کا بیان ہو رہا ہوتا ہے تو مسجدوں میں بڑا قبضہ ہوتا ہے, مسجدوں میں آگے بیٹھنے کے لیے بڑا قبضہ ہوتا ہے اور لوگ جو ہے نا وہاں رومال رکھتے ہیں قبضہ کرنے کے لیے, کوئی کتاب رکھ دیتا ہے, کوئی رومال رکھ دیتا ہے, کوئی ٹوکے رکھ دیتا ہے, تو خود کا کمرے میں آرام کر رہے ہیں. کیونکہ تقریر تو ہوگی 2 بجے, 10 بجے رومال رکھ دیا تو رومال رکھ کر جگہ روک لی اپنی کہ جب موقع آئے گا تو میں جاؤں گا آرام سے اپنی رومال کی جگہ بیٹھ جاؤں گا. یہ ناجائز ہے, یاد رکھو یہ ناجائز ہے, اس لیے کہ یہ مسجد آپ کی ملکیت نہیں ہے, اور کوئی جگہ ایسی ہی ہے تو وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے. جب آپ مالک نہیں تو آپ کو کیا حق ہے پہلے سے جگہ گھیرنے کا؟ کوئی بات ہے, جو پہلے آئے وہ پہلے پاس, یا تو آپ 10 بجے جا کے بیٹھ جاؤ, کون منع کرتا ہے آپ کو؟ آپ 10 بجے جا کے بیٹھ جاؤ, 2 بجے بیان سن لینا, درمیان میں وضو پھوٹ جائے, استنجا ہو جائے تو چلے جاؤ, پھر آ جاؤ, پھر بیٹھ جاؤ, یہ تو ٹھیک ہے. لیکن بیٹھو تو نہیں وہاں پر, بس جگہ روک لی کیونکہ وہاں پر اجتماع ہونے والا ہے اور بہت بڑے مقرر یا بہت بڑے خطیب یا بہت بڑے بزرگ آنے والے ہیں, اب پہلے سے کیسے بیٹھے, مشکل ہے, جگہ روک لی. تو اس طرح سے جگہ روکنا منع ہے, یہ غلط طریقہ ہے, اس پہ لڑائی ہوتی ہے, اس پہ جھگڑے ہوتے ہیں, خدا نے کیا کیا ہوتا ہے. تو بھائی یہ اللہ کے گھر میں یہ غلط تصور ہے, اور یہ سوئے معاشرت ہے, آداب معاشرت کے خلاف ہے بالکل. یہ ہاں خود بیٹھ جاؤ, نہیں بیٹھ سکتے تو اس طرح جگہ روکنا درست نہیں ہے. بس پھر یا تو پہلے آ جاؤ, نہیں آ سکتے تو پھر اپنے رومال اٹھا لو وہاں سے, اور پھر جب آؤ اپنے وقت پر آؤ گے تو پھر آپ کو جہاں بھی جگہ ملے گی آپ کو پھر وہیں بیٹھنا چاہیے. ایسی ایک اور عام مسجدوں کے اندر دیکھنے میں آتی ہے, ہمارے یہاں تو روز مرہ یہ قصہ ہوتا ہے تقریبا, کہ ہر مسجد میں قرآن شریف رکھنے کی ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر قرآن شریف رکھے جاتے ہیں, قرآن شریف پڑھنے کے لیے رکھے جاتے ہیں اور ان کی جگہ بھی مخصوص ہوتی ہے, اور بعض مسجدوں میں ان کو قاعدے اور سلیقے سے بھی رکھا جاتا ہے. اسی طرح اس کے لیے میز اور اسی کے لیے رحل پڑھنے کے لیے وہ بھی رکھی جاتی ہیں, ہر ایک ایک جگہ ہوتی ہے, اور اس لیے ہر ایک ہی جگہ رکھی جاتی ہے تاکہ سب کو وہاں سے لینے میں رکھنے میں آسانی رہے, کسی کو بھی نہ ڈھونڈنا پڑے, کسی کو بھی کوئی تکلیف اٹھانی نہ پڑے. تو بھائی ہمارے ذمہ ہے کہ جب ہم کسی ایسی مسجد میں جائیں یا کسی ایسی جگہ جائیں جہاں چیزیں سب کے استعمال کے لیے رکھی گئی ہیں, تو جو چیز جہاں رکھنے کی ہے وہیں سے لے کر جب فارغ ہوں وہیں رکھیں, تو کتنی بہترین تعلیم ہے. یہ حسن معاشرت, اس کا نام ہے حسن معاشرت, اس کا نام ہے سلیقہ, کہ جو چیز جہاں مسجد میں رکھی گئی ہے اور طریقے سے رکھی گئی ہے تو بس وہیں سے لیں اور وہاں پڑھیں, آپ کو اجازت, وہ کوئی اس کا کوئی مالک نہیں ہے, وہ تو رفاہی چیزیں یا وقف چیزیں سب استعمال کر سکتے, کریں بھائی, رہر بھی استعمال کریں اور قرآشی بھی استعمال کریں, اور بھی کوئی چیز اگر جیسے پانی پینے کے لیے گلاس رکھا گیا ہے یا جگ رکھا گیا ہے تو بے شک پانی پینے کے لیے, لیکن پانی پینے کے بعد جہاں سے گلاس اٹھایا ہے اس کو وہیں پر رکھیں, جہاں سے رہل بھی ہے اس کو وہیں پر رکھیں, جہاں سے قرآشی بھی لیا ہے اس کو اسی نمبر پہ رکھیں, اسی خانے میں رکھیں, اور جہاں سے آپ نے تپائی اٹھائی ہے اس کو تپائی کو وہیں رکھیں. لیکن ہم اپنے مسجد میں دیکھتے ہیں روزانہ ہر نماز میں قرآن شریف بھی سلیقے سے رکھے جاتے ہیں, تپائیاں بھی سلیقے سے رکھی جاتی ہیں, اور رحل بھی اپنی اپنی جگہ رکھی جاتی ہیں. ہر نماز میں آنے والے بیشتر نمازی بگاڑ کے جاتے ہیں, شاید و نادر کسی کو یہ توفیق ہوگی کہ جہاں سے لیا ہے اس کو وہیں رکھیں, انہیں جہاں بیٹھے دیتے پائے وہیں چھوڑ دیتے ہیں, بعض قرآن شریف بھی وہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اور اپنی جگہ پر کوئی رکھتا نہیں ہے, اور جو رکھتا بھی ہے تو لشٹم پشٹم, یعنی اگر خانہ چھوٹا قرآن شریف کا ہے تو بڑا قرآن شریف اس میں رکھ دیا, اور جہاں بڑا قرآن شریف رکھنا چاہیے وہاں چھوٹا قرآن شریف رکھ دیا. ہے کون نمازی, ہیں کون ذکر کرنے والے, ہیں کون بیان سننے والے, ہیں کون تعلیم والے, ہیں کون ذکر کرنے والے, ہیں کون دیندار کہلانے والے. تو یہ دینداری یہاں کہاں چلی گئی؟ یہ بھی تو دین ہے, جیسے نماز دین ہے, ذکر دین ہے, تلاوت دین ہے, دعا دین ہے, ایسی یہ چیزوں کو اس کی جگہ پہ رکھنا بھی تو دین ہے. لہذا جب تک یہ عادت صحیح نہیں ہوگی, وہ اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے گی, وہ شیطان کا دھوکا ہے. لہذا مسجد میں اگر جا رہے ہیں تو وہاں پہ ایسی چیزیں ہیں, یا کسی رفائی جگہ پر آپ چلے گا, اسپتال میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی پینے کی جگہ الگ ہے اور مختلف چیزیں مختلف جگہ پر اچھی ہوتی ہیں, استعمال کے لیے رکھی جاتی ہیں, تو اس کو جہاں سے لو استعمال کر کے اس کو وہیں رکھو. تو دیکھو اندازہ کرو کہ روزانہ 5 مرتبہ ہمارے یہاں ہمارے احباب یہ سب چیز ٹھیک کرتے ہیں, اور 5 مرتبہ آنے والے نمازی بگاڑ کے جاتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ. تو یہ سب دین کی باتیں ہیں بابا. اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو ان باتوں کی اصلاح کریں. جب تک اس کی اصلاح نہیں کریں گے تو خالی نوافل پڑھنے سے تھوڑی اصلاح مکمل ہو جائے گی. اسی طریقے سے جو واش روم سب کے استعمال کے لیے ہیں, وہاں بھی یہی چیزیں. لوٹا ہے تو سب کے استعمال کے لیے ہے. استنجا سے فارغ ہونے کے بعد, جیسے استنجا کرنے سے پہلے جب گئے تھے تو صاف ستھرا تھا, تو ہر واش روم کے استعمال کرنے والے کے ذمہ ہے کہ جب وہ فارغ ہو کر کے باہر نکلے تو ویسے ہی صاف کر کے نکلے جیسے پہلے تھا. ان کا ہوتا آپ کہیں بھی دیکھ لو, ہماری مسجد میں بھی دیکھ لو, جو یہاں کے بیت الخلا ہے, آپ اسٹیشن کے بیت الخلا دیکھ لو, ٹرین کے بیت الخلا دیکھ لو, یہاں تک کہ ہوائی جہاز کے بیت الخلا دیکھ لو, کہ جب ہوائی جہاز والے مسافروں کو بٹھاتے ہیں تو ان کے واش روم انتہائی صاف شفاف, ہر چیز اپنی جگہ موجود, اور 10-5 سواریوں نے اگر اس کو استعمال کر لیا تو ایسا گندا کر کے نکلتے ہیں کہ آدمی کا دوبارہ وہاں جانا ہی مشکل ہو جاتا ہے. یہی اسٹیشن کے بیت الخلاؤں کا حال ہے, یہی بس اسٹاپوں کا حال ہے, یہ سمجھے گا تقریباً یہ حال ہے. شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے ایک سفر کا واقعہ یہیں حضرت بیان فرمایا تھا کہ میں ایک مرتبہ کسی یورپی ملک میں کسی تیز رفتار ٹرین میں غالباً حضرت اپنے سفر فرما رہے تھے کہ میں سفر تھا, تو میں واش روم سے فارغ ہو کر کے آیا تو میں نے دیکھا کہ خاتون جو ہے وہ دروازے کے پاس کھڑی ہوئی ہیں, اور کافی دیر ہو گئی, کوئی اور اندر ہوگا جس کی وجہ سے وہ انتظار کر رہی تھی. تو میں نے پوچھ لیا کیا بات, کیوں آپ اتنی دیر سے انتظار کر رہی ہیں؟ کہا میں واش روم استعمال کر کے باہر آئی تھی, پانی ڈالنا بھول گئی, تو میں اس انتظار میں ہوں کہ یہ خالی ہو تو میں دوبارہ اندر جاؤں اور میں جا کر کے اس کو دھو کر پانی ڈال کر کے آؤں. اچھا بعض لوگ جو ہے نا بڑے استنجا میں تو پانی ڈالنا ضروری سمجھتے ہیں, چھوٹے استنجا میں نہیں سمجھتے, کہتا پانی تو بہایا, پانی کے لیے کیا پانی کی ضرورت. تو بیوقوف پانی پانی میں بھی تو فرق ہے. جو تم پانی بھا کے آئے ہو وہ بدبودار بھی ہے, وہ نجس اور ناپاک بھی ہے, تب اس کو تو صاف کرنا ضروری ہے. لہذا اس کے لیے بھی ایسے ہی پانی ڈالنا ضروری ہے جیسے کہ بڑے استنجا کے لیے پانی ڈالنا ضروری ہوتا ہے, لیکن بعض لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے, نصف نتیجہ یہ کہ وہ بیت الخلا پر جاتا ہے. پیشاب میں یقیناً بدبو ہوتی, اور 2-3 آدمی اگر چلے جائیں اور پانی نہ بہائیں تو وہ بیت الخلا سڑ جاتا ہے, پھر وہاں پہ داخل ہونا استنجا کرنا آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لہذا جیسے 1-2 لوٹے بڑے استنجا کے اندر بہانے بار دفعہ ضروری ہوتے ہیں, ایسے یہاں پر بھی جب تک آپ 2 لوٹے نہیں ڈالو گے اس وقت تک پیشاب کی بدبو ختم نہیں ہوگی, پیشاب چلا جائے لیکن پیشاب کی بدبو دیر سے جاتی ہے. بھائی اپنے گھروں میں بھی اسے خیال رکھنا چاہیے, مسجد کے بیت الخلاء میں بھی اسے خیال رکھنا چاہیے, اور جہاں بھی آپ استعمال کریں ہر جگہ آداب المعاشرت کا خیال رکھیں. یہ آداب المعاشرت کہلاتی ہے. تو اجتماعی چیزوں کے اندر ہمیں اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے. کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری وجہ سے کسی کو اذیت نہ ہو، اگر ذرا سا بھی اذیت کا احتمال ہو تو بس اس سے پرہیز کرنے کی کوشش. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ بیان فرمایا، یہاں بھی نقل فرمایا حضرت نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ یہ سمجھ رہے کہ میں سوئی ہوئی ہوں، اور بہت ہی آہستگی سے آپ اٹھے اور آہستگی سے آپ نے چادر مبارک لی اور آہستگی سے آپ نے نالین مبارک پہنے اور آہستگی سے آپ نے دروازہ کھولا اور پھر آہستگی سے دروازہ ڈھال کر کے آپ باہر تشریف لے گئے. لیکن میں جاگی بھی تھی، میں نے آپ کا یہ سارا طرز عمل دیکھا، اور جب حضور تشریف لے گئے تو میں آپ کے تلاش میں نکلی، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ اپنی کسی اور اہلیہ محترمہ کے یہاں تشریف لے گئے ہوں گے، کیونکہ حضور کے گھر قریب قریب بھی تھے سارے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بیچ میں تھا، اس کے ایک جانب حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تھا، باقی دو جانب میں دیگر ازواج مطہرات کے گھر تھے چھوٹے چھوٹے. اس لیے شاید اپنے کسی اور اہلیہ کے تشریف لے گئے ہوں گے، لیکن آپ جنت البقیع تشریف لے گئے اور عشر برات تھی، وہاں آپ دعا فرما رہے تھے، پھر آپ واپس تشریف لائے اور آپ نے پوچھا بھی کہیں کو کیا یہ خیال تھا کہ میں کہیں اور اہلیہ کے چلا گیا ہوں گا؟ میں نے کہا تو مجھے تو ایسے کچھ خیال ہوا تھا. آگے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے رسول تو اس پر زیادتی کریں گے اور تیری حق تلفی کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو مبارک رات تھی اس لیے میں یہاں آیا ہوں، اور آہستگی سے سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ تمہیں تمہاری نیند خراب نہ ہو، تمہیں تکلیف نہ ہو. تو اندازہ کرو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال فرما رہے ہیں اپنی اہلیہ کے سلسلے میں. حالانکہ ذرا سا اگر زور بھی ہو جائے تو وہ تو آپ پر فدا قربان تھی، وہ سب ان کے لیے تو ہزار راحتوں سے بڑھ کر، لیکن آپ نے کتنا خیال فرمایا. تو دیکھیے حضور جس طریقے سے تہجد پڑھتے ہیں، اور بعض دفعہ تہجد میں اتنا لمبا لمبا قیام فرماتے ہیں، خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض مرتبہ آپ کا سجدہ اتنا طویل ہو جاتا تھا کہ مجھے یہ خطرہ ہوتا تھا کہ ایسا ہوتا نہیں رو نکل گئی، تو میں آپ کو ہلا کر دیکھتی تھی، تو جب آپ حرکت کرتے تھے بس مجھے اتنا لگا کہ حضور زندہ ہے. اتنے لمبے لمبے آپ رکوع سجدہ فرمایا کرتے تھے، تو جہاں آپ اتنی عبادت کرتے تھے وہاں دیکھو گھر والوں کو کتنا خیال کر رہے ہیں. دونوں ہی آپ کی سنتیں ہیں، دیکھ لو نماز آرام آرام سے اطمینان سے پڑھنا، خشوع خضوع سے پڑھنا، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، اور نوافل کے اندر تو حضور سے قوما جلسہ قعدہ وغیرہ سجدے میں دعائیں بھی ثابت ہیں، وہ بھی پڑھنی چاہیے. تو جب جیسے یہ ثابت ہے تو یہ بھی تو ثابت ہے کہ آپ کی طرف سے نہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اس لیے آپ کی شان کریمانہ یہ ہے کہ ساری زندگی آپ نے کبھی کسی کو نہیں مارا، یعنی ناحق نہیں مارا ساری زندگی. بڑی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں، ساری زندگی ناحق کبھی کہ آپ نے کسی کو نہیں مارا. ایک صحابی تھے جو کہ ان کی مذاق کی عادت تھی، خوش طبع تھے وہ، تو جناب حضور نے ان کی لکڑی ان کی بغل کے نیچے چبھا دی، تو کہا حضور میں تو بدلا لوں گا، حضور میں تو بدلا لوں گا. لیکن ناحق نہیں، ویسے آپ نے جیسے پیار میں محبت میں لگا دیتے ہیں لکڑی، تو ہم کیا لکڑی لگا دی. آگے حضور نے فرمایا اچھا بھائی میں تو بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں، اب کون فرما رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سارے پیغمبروں کے سردار، وہ کہہ رہے ہیں آپ نے میری لکڑی چبھائی ہے تو میں تو اس کا بدلہ لوں گا، آپ فوراً تیار ہوں گے. پھر انہوں نے کہا کہ حضور جب آپ نے میرے جسم پہ لکڑی چبھائی تھی تو میرے جسم پہ تو کرتا نہیں تھا، آپ کے جسم پہ تو کرتا ہے، میں تو بدلہ پورا لوں گا. آپ نے فرمایا اچھا میں کرتا اوپر کر لیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے پیچھے سے کرتا مبارک اوپر کر لے گا، اچھا بھائی تم اپنا بدلہ پورا کرا لے. فوراً انہوں نے آپ کی کمر مبارک کو اور مہر نبوت کو لیا اور چومنا شروع کر دیا. حضور میں تو اس بہانے یہ نعمت لینا چاہ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کے عاشق دار تھے، انہوں نے تو ایسا کیا. لیکن حضور کو تو دیکھو کہ آپ نے جناب اپنی کمر بھی کھول دی کہ بھائی تم اپنا بدلہ ننگے بدن پہ لے لو. اور ہم جناب ایک طرف تو عبادت کی طرف توجہ دیں اور دینی بھی چاہیے، لیکن دوسری طرف ہم دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں، دوسروں پر زیادتی کر رہے ہیں، دوسروں کو ستا رہے ہیں، دوسروں کو تکلیفیں دے رہے ہیں، دوسروں کو پریشان کر رہے ہیں اور سوئے معاشرت کے گناہ میں مبتلا ہیں، اس کی پرواہ نہیں. یہ غلط بات ہے، اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حسن معاشرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. واقعہ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، ہم کو ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، اور اپنے فضل سے ہمیں حسن معاشرت کی نعمت نصیب فرما، اپنی اپنی معاشرت کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما، سوئے معاشرت سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سوئے معاشرت سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہم جہاں بھی رہیں اس انداز سے رہنا سیکھیں کہ ہماری ذات سے دوسروں کو راحت ہو، تکلیف نہ حق نہ پہنچے، ہماری ذات سے کسی کو نہ حق تکلیف نہ پہنچے. یا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کی فکر عطا فرما. ہمارے معاملات بھی درست فرما دیجیے، اپنے معاملات کو بھی ہمیں درست رکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنی معاشرت کو بھی سدھارنے کی توفیق عطا فرما. حسن معاشرت ہمیں نصیب فرما، حسن معاشرت ہم کو نصیب فرما. ہم سب کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما، ہماری ہمارے متعلقین کی ساری بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما. جتنے احباب نے خواتین و حضرات نے اپنے اپنے مقاصد کی دعاؤں کے واسطے کہا ہے لکھا ہے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں جو احباب خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں ان کی نیک دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، امين برحمتك.